السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب کار بم دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں خطاب کے دوران کہا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے پلان بی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان زر ضمانت بانڈز جمع کرانے کے معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. پاکستان کے شہر راولپنڈی کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تھانہ روات کے علاقے میں کارروائی کے دوران بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز نشر کرنے والے بین الاقوامی ڈارک ویب کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسلام آباد میٹرو بس کی بندش سے مسافر پریشان ہیں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. انڈونیشیا کے سماٹرا جزیرے میں بدھ کے روز ایک مشتبہ خودکش بمبار نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا جس سے کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے. اور بھارتی کشمیر میں لاک ڈاؤن کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان، جو امریکہ کے دورے پر ہیں، بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کر رہے ہیں. اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نتن یاہو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں فلسطینی جنگجوؤں سے تازہ ترین جھڑپوں میں اضافہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ہر حملے کا جواب دے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب کار بم دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کے صبح وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں موجود گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تاہم کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کار بم دھماکہ قصابہ کے علاقے میں صبح 7:25 پر ہوا، جس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یاد رہے کہ دارالحکومت کابل میں دھماکہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغان حکومت نے طالبان کے قبضے میں موجود امریکی اور آسٹریلوی پروفیسرز کے بدلے 2 طالبان کمانڈروں اور حقانی نیٹ ورک کے اہم رہنما جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی کو رہا کیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ دہشت گردوں کا ہدف کون سا مقام تھا. افغان میڈیا کے مطابق جس علاقے میں دھماکہ ہوا ہے، وہاں محکمہ انسداد منشیات کے دفتر کے علاوہ متعدد غیر ملکی این جی اوز کے دفاتر موجود ہیں. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان زر ضمانت بانڈز جمع کرانے کے معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا. تاہم وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کچھ دیر بعد اس سے متعلق حکومتی فیصلے کا اعلان کرنے والے ہیں. وزیر قانون فروغ نسیم کے سربراہی میں وزارت قانون میں ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اور سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمان نے شرکت کی. شہباز شریف کے نمائندے عطا تارڑ اجلاس میں شرکت کے لیے آئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد روانہ ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ بانڈز کے حوالے سے ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. حکومتی موقف جاننے کے لیے آیا تھا، لیکن حکومت نے پریس کانفرنس میں اعلان کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے شہر راولپنڈی کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تھانہ روات کے علاقے میں کارروائی کے دوران بچوں سے زیادتی کی ویڈیوز نشر کرنے والے بین الاقوامی ڈارک ویب کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم برطانیہ اور اٹلی میں بچوں سے زیادتی کے الزام میں سزا کاٹ چکا ہے، جس کے بعد اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا. راولپنڈی پولیس کے مطابق ملزم سہیل ایاز کو تھانہ روات کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے، جہاں ایک محنت کش نے درخواست دی کہ اس کے قیوہ فروش بیٹے کو سہیل نامی شخص نے اغوا کیا اور چار روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شہری کی درخواست پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا تو اس کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق ملزم مکروہ کام کا عادی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں خطاب کے دوران کہا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے پلان بی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں ہم اپنی اسلام آباد میں نمائندہ گیتی آرا سے بات کریں گے، کچھ دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے تفصیل پوچھیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی میٹرو بس بھی کئی روز سے معطل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 5,40,00,000 روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ آزادی مارچ کے شرکا نے اسلام آباد میں میٹرو بس ڈیپو سے ملحقہ H9 گراؤنڈ میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث انتظامیہ نے میٹرو بس سروس معطل کر دی تھی۔ میٹرو بس سروس معطل ہونے سے اس کے ذریعے سفر کرنے والے ہزاروں مسافر پریشان ہیں، وہیں سروس بند ہونے سے میٹرو بس انتظامیہ کو بھی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا کے سماٹرا جزیرے میں بدھ کے روز ایک مشتبہ خودکش بمبار نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا ہے، کم از کم 6 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ شہری میدان کے اس حملے میں ہلاک ہونے والا واحد شخص حملہ آور تھا۔ زخمیوں میں 4 پولیس افسر اور 2 شہری شامل ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی ابتدا رواں سال 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ اس اقدام کے خلاف ممکنہ عوامی رد عمل روکنے کے لیے بھارتی حکومت نے 4 اگست کی رات کو کشمیر میں کرفیو نافذ کیا تھا اور ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی تھی۔ لینڈ لائن فون اور پوسٹ پیڈ موبائل سروس معطل، جبکہ دیگر مواصلاتی ذرائع پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان جو امریکہ کے دورے پر ہیں، بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے مشترکہ طور پر خطاب کریں گے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے اردوان کے دورے سے پہلے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میزائل شکن نظام کا معاملہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جسے صدر ٹرمپ ترک کے صدر کے ساتھ بات چیت میں حل کرنا چاہیں گے۔ اردوان کے ترجمان فاہر الدین آلتون نے ٹویٹر پر کہا کہ ترکی روسی میزائلوں کی خرید کی وجوہات کے بارے میں واضح ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں فلسطینی جنگجوؤں سے تازہ ترین جھڑپوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ہر مرحلے کا جواب دے گا۔ کابینہ کے اجلاس کے آغاز پر نتنیاہو نے کہا کہ اسلامی جہاد کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ حملے بند کرے یا پھر مزید نقصان کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ میں فضائی حملے کیے، جبکہ عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے اندر راکٹ داغے۔ طب کے فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 18 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستانی حکومت کے اقدامات سکھ اقلیت کو تحفظ کا احساس دے رہے ہیں، یہ کہنا ہے سابق امریکی سینیٹر پیٹرک میہن کا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کا کھلنا بہت اہم ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دیرپا امن، سرحدی معاملات اور دیگر مسائل پر گفتگو میں آسانی ہوگی۔ فیس بک لائیو سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں اسد حسن، اور آج کی دو اہم خبریں ہیں، ایک تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو حکومت کی جانب سے 4 ہفتوں کے لیے زر ضمانت کے عوض بیرون ملک علاج کے لیے بھجوانے کی مشروط اجازت ہے، اور دوسری خبر ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں اسد حسن بتائیں گے کہ کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس ان خبروں کی۔
جی خالد صاحب، بہت شکریہ۔ آج یہ دونوں ڈیولپمنٹس ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ اسلام آباد سے اس کو فائل بھی کریں گے، لیکن ٹیکنیکل ریزن سے ہم ان کو سنوا نہیں سکے تھے، اور جیسے کہ باقی سب جانتے ہیں، اور مختلف میڈیا چینل سے اور ہمارے کورسپونڈنٹ سے جو میں رپورٹس آئی ہیں، تقریباً 2 ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اسلام آباد کے اندر جاری رہا، جو مارچ شروع ہوا کراچی سے وہ اسلام آباد پہنچا، اور 2 ہفتے بڑے منظم انداز میں ان کے کارکن یہاں پہ بیٹھے رہے، اور سب سے بڑا مطالبہ تھا پرائم منسٹر عمران خان سے مستعفی ہونے کا، جس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی، اور دونوں فریق یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہا، کمیٹیز بنائی گئیں، لیکن وہ کسی حتمی نتیجے پہ مہم نہیں پہنچ سکی ہیں، اور نہیں پہنچ سکے تو اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان نے کچھ دیر پہلے یہ دھرنا ختم کرنے اور دوسرے فیز میں اس احتجاج کو لے جانے کا اعلان کیا، اور دوسرے فیز کے مطابق وہ مختلف شہروں کے اندر مرکزی شاہراہیں جو ہیں ان کے کارکن وہ بلاک کریں گے۔ یہ اگرچہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ایمبولینس اور دیگر ایمرجنسیز کے لیے راستہ کھلا ہوگا، لیکن اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوگی یہ ہم اینالسٹ سے پوچھیں گے، لیکن اس وقت گیتی آرا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، سو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس اپڈیٹس ہیں۔ جی گیتی، السلام علیکم، کیا بتائیں گی آپ، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
جی وعلیکم السلام۔ جی ہم لوگ اس وقت میں صرف پنڈال میں موجود ہوں، اور جہاں سے تیزی سے لوگ اب جو ہیں تقریریں ختم ہونے کے بعد جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کو، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جو اسپیچ کی تھی، اپنی ریپ اپ اسپیچ ایک طرح سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں مختلف علاقوں سے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو شرکا، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اب جائیں، اور وہاں سے اس تحریک کو جو جس کو انہوں نے آزادی مارچ کا نام دیا ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق جو اس سے پہلے اعلانات کیے تھے گئے تھے صوبائی قیادت کی طرف سے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، اس میں بتایا گیا تھا کہ سندھ سے کل 2 بجے جو ہے وہ باقاعدہ روٹ بلاک کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور گھوٹکی کو بلاک کیا جائے گا، جیکب آباد کو، اور وہاں سے جو شاہراہیں پنجاب کو ملاتی ہیں مین روڈ ان کو بلاک کیا جائے گا، اسی طرح خیبر پختونخوا سے راولپنڈی کو جو جی ٹی روڈ لگتی ہے اس کو بلاک کرنے کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، خیبر پختونخوا کی جو قیادتی جے یو ہے کہ وہ اعلان کر چکی ہے، بلوچستان سے یہ سلسلہ کل بھی شروع ہوگا، اور وہ ان کے کہنے کا مطابق پنجاب تک پھیلے گا۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں جو ہے خاص طور پر کوئی اعلان نہیں کیا مولانا نے۔
بہت شکریہ گیتی حسین۔ اور خالد صاحب، اب ہم کچھ اپڈیٹس لیتے ہیں، بلکہ انالیسز لیتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ منیر احمد کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان سے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ احتجاج یا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز بعض علاقوں سے ہو چکا ہے، اور راؤ خالد صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، 92 گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ راؤ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پہ بات کرتے ہیں، دوسرا فیز آپ کے خیال میں، پہلے فیز میں وہ کیا حاصل کر سکے، اور دوسرے میں اگر عوامی زندگی میں خلل آئے گا، سڑکیں شاہراہیں بند ہوں گی، تو اس سے مولانا صاحب کی سیاست اور ان کی تحریک پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں سر، پہلے فیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں گورنمنٹ نے رجسٹر نہیں کیا کسی جگہ پہ بھی، اور وہ بڑے آرام سے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے پولیٹیکلی گین کیا ہے، کیونکہ 2 بڑی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے ایز اپوزیشن، آپ اگر کہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، سب سے ٹاپ لیڈر کے طور پہ وہ ایمرج ہوئے ہیں اس سیناریو میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے ریئل ٹرم میں اچیو کیا ہے، میرا خیال ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اگر ہم وہ جو کانسپائریسی تھیوری پہ چلے جائیں کہ میاں نواز شریف کو اسی حل سے نکال دیا گیا اور وہ باہر جا رہے ہیں، تو وہ ایک اس پریشر کی وجہ سے اگر ہوا ہے تو اس کانسپائریسی تھیوری کی حد تک تو ہم اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے کچھ خاص اچیو نہیں کیا، بلکہ اس کا نقصان اپوزیشن کو اس طرح سے ہوگا کہ یہ جماعتیں ایک مرحلہ کر چکی ہیں، اب دوبارہ سے اس قسم کی موومنٹ بنانا، ان کو لے کے آنا، دھرنا دینا یا حکومت کے خلاف بڑی تحریک کو مجتمع کرنا لوگوں کو اس طرح سے, وہ اب ممکن جلدی نہیں ہوگا, سال دو سال کا گیپ. اس طرح سے تحریک انصاف کو یا موجودہ حکومت کو ایک اسٹرینتھ ملی ہے. اس کے دوسرے فیز کی جو بات کر رہے ہیں, اب اگر وہ دوسرے شہروں میں جا کے تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. اب چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ یا جیسے بھی وہ سڑک روکنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ لوگوں سے کنفرنٹیشن میں, اس کا مطلب ہے وہ آ رہے ہیں. یہاں پہ حکومت سے کنفرنٹیشن میں تھے, حکومت نے ریئیکٹ نہیں کیا, وہ سکون سے بیٹھے رہے, حکومت بھی سکون سے بیٹھی رہی. اب جب سڑک روکیں گے تو اس میں ایک کنفرنٹیشن کا پہلو آئے گا, پھر بہت بڑی طاقت بھی ہوگی جو لوگ بھی وہاں سڑک روک رہے ہیں, تو لوکل لیول پہ اس کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہو جائے گا.
راؤ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم نے ایک رپورٹ کے بعد پھر واپس آئیں گے, اگلی خبر پہ بھی آپ کا انالیسز لینا ہے, لیکن پہلے پروفیسر منیر احمد کاکڑ صاحب سے کوئک انالیسز لے لیتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کا, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ ان کے دھرنے کے سیکنڈ فیز کا. پروفیسر صاحب آپ کی رائے, پروز اینڈ کونس کیا رہے اور کیا رہیں گے آگے چل کے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کے دھرنے کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کی سیاست کو سمجھنا ہوگا. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کی آپ جس طرح سے بھی تعریف کر لیں, اس میں جو سینٹر آف گریویٹی ہے, جو کشش ثقل ہے, وہ اقتدار کا حاصل ہے. اور یہ اقتدار اتنا پرکشش اور سینٹرلائزنگ ہے کہ اس پہ سیاستدان سب کچھ قربان کر لیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, مجھے اندازہ نہیں کہ میر تقی میر نے نہ جانے کس پس منظر میں یہ شعر کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب ہی اس کے زلفوں کے اسیر ہوئے, یہ سارے اقتدار کا کھیل ہے. اور یہ جو ہے پاکستان میں تمام سیاستدانوں پر مولانا بشمول مولانا کے یہ صادق آتا ہے. مولانا اس اقتدار اور شراکت اقتدار کے کھیل کے پرانے اور آزمودہ کھلاڑی تھے, لیکن پچھلے الیکشن میں یہ جو تسلسل ہے, تسلسل اقتدار کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اب یہ جو دھرنا انہوں نے دیا ہے, اگر تو مقصد یہ تھا کہ صرف جمعیت سے کارکنوں کو اسلام آباد لا کر شو آف پاور کر دکھانا مقصود تھا, تو میں سمجھتا ہوں مولانا نے اور اس مارچ نے بلا شبہ ونڈیکیٹ کر دیا ہے, اور مولانا نے یہ دکھا دیا ہے کہ آئندہ اقتدار کے کھیل میں اس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ کاسٹلی ہو سکتا ہے. لیکن اگر مقصد عمران خان کا استعفیٰ لینا تھا تو اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہنوز دلی دور ہے.
بہت شکریہ پروفیسر منیر احمد کاکڑ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. راؤ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اگلے جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی آپ کی رائے لیتے ہیں. خالد صاحب نیکسٹ.
جی دوسری اہم خبر تو وہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کی اجازت دی جائے اور انہیں جانے کی اجازت دی جائے, تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس بارے میں اجلاس بھی ہو رہا ہے ذیلی کمیٹیوں کا, اور ہم اپنے تبصرہ نگاروں سے بھی بات کریں گے.
لیکن اس سے پہلے رپورٹ پہلے
جی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے, لیکن ہم اب ایک حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیرون ملک منتقلی کے لیے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مشروط اجازت دے دی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ.
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ ذیلی کمیٹی کا یہ فیصلہ برقرار ہے کہ نواز شریف 7 ارب روپے کا گارنٹی بانڈ دیں اور باہر چلے جائیں. نواز شریف کے 6 ہارڈ پروسیجرز میں 7-8 سٹنٹس لگے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سمیت تمام کابینہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ ملک سے باہر اپنا علاج کرائیں. اس موقع پر اساتذہ جات ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ عام کیس نہیں بلکہ میگا کرپشن کا کیس ہے. کسی بھی سزا یافتہ شخص کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا. نواز شریف کا نام بانڈ ملنے کی صورت میں ہی ای سی ایل سے نکالا جائے گا. جس ملک میں بھی وہ جائیں گے وہاں کی حکومت کو سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا جائے گا کہ نواز شریف ان شرائط کے تحت بیرون ملک جا رہے ہیں. فروغ نسیم کہتے ہیں کہ ون ٹائم اجازت کا مقصد ای سی ایل سے مستقل نام نکالنا نہیں ہوتا, یہ کوئی انہونی چیز نہیں. ماضی میں بھی اگر کسی کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تو ان سے گارنٹی بانڈز لیے گئے ہیں.
یہ تو انڈیمنیٹی بانڈ ہے, بعض ایسے بھی پریسیڈنٹس مل جائیں گے جہاں لوگوں نے پارٹ یا فل پیمنٹ کیا ہے, بعض نے پارٹ پلی بارگین کیا ہے یا پیمنٹ کیا ہے, بعض نے اور سیکیورٹیز دی ہیں, تو یہ کوئی نہ تو انہونی چیز ہے اور بلکہ یہ تو ایک طرح سے ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے.
شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سزا یافتہ مجرم کو انسانی بنیادوں پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کا تعلق سیاست سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای سی ایل میں شامل پہلے کئی لوگوں کو اجازت دی گئی، لیکن اتنا ہائی پروفائل کیس اس سے پہلے نہیں آیا۔
نیب نے بھی جو ریپرزنٹیشن دی ہے، انہوں نے بھی واضح طور پہ ان رائٹنگ دیا ہے کہ ایسے میز لیے جائیں، کنڈیشن لیے جائیں جو انشور کریں یہ واپس آ کے اپنا سرو کریں اور باقی کیسز کا بھی سامنا کریں۔ تو اس لیے یہ کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی پرٹیکولر کیس کی۔
نیوز کانفرنس میں وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 6 ہفتے کی مشروط ضمانت دی تھی، تب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر ملک کے اندر علاج ہو سکتا ہے تو ادھر ہی کرائیں۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ نواز شریف جہاں سے چاہیں علاج کرا سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے تمام رپورٹس رکھی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل لینے جانے کے لیے وطن واپس آ گیا، وہ شخص کہ جس نے احتساب عدالت کے اندر روزانہ کی حاضری جب اس کے لیے کمپلسری کی گئی، اس نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور اپنی بیمار بیوی کی عیادت تک کو چھوڑ دیا، اس شخص کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔
حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس معاملے پر ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے، اور مسلم لیگ نون کے مطابق نواز شریف نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں مزید تلخی نظر آ رہی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جی سمین، آپ نے یہ رپورٹ سنی، اب اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں۔ کوئک انالیسز ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ممتاز قانوندان ہیں، اور راؤ خالد صاحب نے بھی جوائن کر رکھا ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ کوئک انالیسز یہ ہمارے ریڈیو کے ساتھ ساتھ فیس بک لائیو کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، پہلے ذرا اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، سیاست نہیں، دونوں اطراف کے اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ قانونی طور پہ کتنی گنجائش ہے کنوکشن یا سزا پانے کے بعد کسی مجرم کو پیپرز کے حساب سے جب دیکھا جائے ملک سے باہر بھیجنے کی مشروط اجازت دینا، یہ گنجائش پہلے سے تھی، رستہ تھا یا کریٹ کیا گیا ہے، اور مزید اس کو امیکیبلی کیسے انجام پانا چاہیے اس پورے معاملے کو، آپ کی رائے؟
دیکھیں، جب ایک شخص ضمانت پہ ہو، جب اس کو عدالت سے ضمانت مل جائے، تو اس کی جو شخصی آزادی ہے وہ تو بحال ہے۔ اب کیا وہ شخص ملک سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس کا تعلق اس کے ای سی ایل پہ ہونے یا نہ ہونے سے ہے۔ جہاں تک عدالت کا تعلق تھا، عدالت نے ایک زیر ضمانت مقرر کیا، اس ضمانت کا مقصد عدالت میں حاضری کو یقینی بنانا ہے کہ جب عدالت میں حاضری کی ضرورت ہو تو وہ شخص حاضر ہوگا، اور اگر حاضر نہیں ہوگا تو جو ضمانت دی گئی ہے اس کو انکیش کر لیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ تو وہ معاملہ تھا۔ اب ملک سے باہر جانے والی جو بات ہے، اس حوالے سے اگر عدالت نے کوئی قدغن نہیں لگائی تو پھر حکومت کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ موضوع حالات میں ملک سے باہر جانے کی اجازت دے۔ اب حکومت اجازت دینے کے لیے جن شرائط کا اصرار کر رہی ہے یا لگا رہی ہے، وہ شرائط میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں دیکھی جائیں گی کہ وہ معقول ہیں یا نہیں ہیں۔ شرط تو لگائی جا سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ آپ کو یہاں مقدمات کا سامنا ہے، امکنہ طور پہ آپ کی اپیل کے فیصلے کے بعد آپ کو شاید واپس جیل جانا پڑے، لہٰذا کچھ ہمیں آپ سیکیورٹی دیں کہ آپ واپس آئیں گے ملک میں۔ لیکن جس قسم کی سیکیورٹی اس وقت مانگی جا رہی ہے، اس کا مقصد بظاہر سیاسی لگ رہا ہے، اس کا مقصد یہ لگ رہا ہے کہ اس سیکیورٹی کو ایک طرح سے اعتراف جرم کا رنگ دیا جائے، یہ کہا جائے کہ وہ مان گئے ہیں کہ ان سے کیا رقم بنتی ہے ان کے حوالے سے، اور اس کو جس کو ہم قانون کی اصطلاح میں پلی بارگین کہتے ہیں کہ اپنے جرم کو مان کر جو رقم ہے جس کے حوالے سے جرم آپ نے تسلیم کیا ہے، وہ رقم آپ ریاست کو ادا کریں اور اپنی رہائی حاصل کریں۔ تو یہ جو پلی بارگین دینے کی ایک شکل دینے کی جو کوشش ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سراسر سیاسی ہے، اور جو حکومت کا بیانیہ تھا کہ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے، اس سے غالباً خائف ہیں، اپنے ووٹر سے خائف ہیں کہ یہ رنگ نہ اس کو دے دیا جائے۔ اگرچہ حکومت مانتی ہے کہ ان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر، ان کی صحت کے پیش نظر یہ اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک ان کا بیانیہ ہے سیاسی حکومت کا، حکومتی پارٹی کا، اس کو بھی چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سیاسی میں سمجھتا ہوں تگ و دو ہے اس وقت۔ اگر خدا نخواستہ میاں نواز شریف کی صحت ज्यादा खराब होती है तो फिर हुकूमत को शायद अपनी हिकमत अमली पर नजर ऐसानी करना पड़े, और जो उस वक्त इसरार किया जा रहा है शायद वो इसरार इस तरह कायम ना रह सके।
बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने भी ज्वाइन किया। राव खालिद साहब, इसके सियासी पहलू पर बात कीजिएगा, दोनों यानी हुकूमत और अपोजिशन का एक बयानिया रहा है, कौन अपने बयानिए से पीछे किस अंदाज में हट रहा है और उसके फायदे या नुकसान अतराफ को कैसे पहुँच रहे हैं?
देखिए असद, जब कोई भी मामला होता है, इस किस्म का पाकिस्तान की एक तारीख है, सियासी तारीख है, इस किस्म का कोई मामला होता है उसमें इतनी ज्यादा गर्द उड़ाई जाती है कि असल चीज जो है वो आप पहुंच ही नहीं पाते कभी भी, चाहे 2000 में नवाज शरीफ का मुल्क से जाना हो, उसके बाद आज तक ना उन्होंने माना तहरीरी डॉक्यूमेंट सामने आने के बावजूद, इसमें भी अगर कोई डील हो रही है या कोई पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही हैं वो भी कभी असल बात कभी भी सामने नहीं आएगी। लेकिन ये डायलेमा है दोनों तरफ का, दोखलापन जो सियासी दोखलापन है वो दोनों तरफ मौजूद है। अगर हम ये बात करें कि मरियम एक तरफ कहती है कि हमें वालदैन से अजीज कुछ नहीं होता, सियासत होती रहती है, जब वो बेगम कुलसूम को वहां पे छोड़ के आई उस वक्त उनका बयानिया कुछ और था, उस वक्त वो मुल्क कौम की खातिर पाकिस्तान आई थी, इलेक्शन में एडवांटेज लेना चाह रहे थे उस सारी चीज का। इसी तरह से गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को पता है कि नवाज शरीफ को वो नहीं रोक सकते, लेकिन वो हिलो हुज्जत कर रहे हैं कि उन पर डील का इल्जाम ना आए। तो ये एक डायलेमा जो है हमारी सियासत में ये हमेशा रहा है, गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, वो इस किस्म की सिचुएशन जब भी आती है वो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन यह है कि मियां नवाज शरीफ से बाहर जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से चीजें डेवलप हुई हैं, प्रोसेस हुई हैं, पाकिस्तान की तारीख पूरी गवाह है इस चीज की कि इसका ऑब्वियस नतीजा क्या होगा। तो इसको जिस हद तक वो सियासी तौर पे खेल सकती है दोनों साइडें, वो अपने तौर पे खेलने की कोशिश कर रही है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कल वो कोर्ट में चले जाएंगे, वहां से वो वेवर ले लेंगे 7 अरब के इंडेम्निटी बॉन्ड का।
बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, आप हमारे साथ थे। जी खालिद साहब
शुक्रिया, असद आपका भी, और इसके साथ ही हम फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज में तेजी लाते हुए अपने प्लान बी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत दूसरे मरहले में मुल्क भर में आम शाहराहों को बंद किया जा रहा है। बलूचिस्तान में मुजाहरीन ने कोयटा से चमन जाने वाले शाहराह को बंद कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिर बसों और ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत चाहती है कि JUI के रहनुमाओं से बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। कोयटा से सत्तार काकड़ की एक रिपोर्ट।
जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज बलोचिस्तान से किया गया। JUIF और इसकी इत्तेहादी जमातों अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी के कारकुनों ने बुध को क्वेटा चमन कौमी शाहरा को बंद किए रखा, जबकि शाम को क्वेटा जैकबाबाद कौमी शाहरा को भी JUI के कारकुनों ने बंद कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत हाफिज हुसैन अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पार्टी के मरकजी कायदीन के फैसले के मुताबिक JUI के प्लान बी पर बलोचिस्तान से अमल शुरू हो गया है। इसके बाद दीगर 3 सूबों के कायदीन मरहलावार एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे।
मीडिया की तौर से इनको बताना चाहते हैं कि अगर हमारे प्लान बी में उन्होंने तशद्दुद के अंतर की बात की, अगर वो यहाँ पर हमारे पुरअमन एहतजाज में ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारे लोग इस वक्त लाखों तादाद में मौजूद है वो भी चौक की तरफ भी मार्च शुरू करें और फिर जो कुछ सूरत हाल होगी उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी।
हैं बलोचिस्तान की हुकूमत के तर्जमान लियाकत शावानी ने VOA को बताया कि सूबाई हुकूमत ने JUI के इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जाने वाले किसी भी कारकुन को नहीं रोका, اب حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو صوبائی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہیے.
بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے اور عوام کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا اگر احتجاج عوام کے لیے ہے تو پھر یہ کیسا احتجاج ہے کہ اس سے عوام سفر کریں. بلوچستان گورنمنٹ کی ہمنگ کی پالیسی ہے, ڈسکشن ڈائلاگ کی پالیسی ہے, اس پہ ہم پہلے بھی عمل درآمد کرتے رہے ہیں, ابھی بھی اسی پہ عمل درآمد کریں.
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما جام کمال خان کی قیادت میں کام کرنے والی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف, اے این پی, بی این پی عوامی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہے. ان جماعتوں میں سے عوامی نیشنل پارٹی ایک طرف صوبائی حکومت کا حصہ ہے اور دوسری طرف جے ای وائی فضل الرحمان گروپ کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہے, جس پر صوبائی حکومت میں شامل بعض جماعتیں وزیر اعلیٰ سے, اے این پی سے وزارتیں واپس لینے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں. جبکہ اے این پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت جب چاہے ان کے وزراء سے وزارتیں واپس لے سکتی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
دارالحکومت اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جاری آزادی مارچ اور دھرنا گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری تھا. دھرنے میں شریک شرکا میٹرو بس ڈیپو سے ملحقہ ایچ نائن گراؤنڈ پر قیام پذیر تھے. اسلام آباد کے ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے پیش نظر جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں میٹرو بس سروس بند کر دی تھی, جس سے عوامی سفر میں مشکلات کا سامنا رہا. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ.
میٹرو بس انتظامیہ کے مطابق اس بندش سے ان کو اب تک 5,40,00,000 کا نقصان پہنچا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مینیجر آپریشن شمائلہ محسن نے بتایا کہ میٹرو بس سروس کے ذریعے روزانہ 1,20,000 لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان سفر کرتے ہیں اور ایک جانب سے میٹرو بس کا کرایہ 30 روپے ہے. اس مناسبت سے ہمارا روزانہ کی بنیادوں پر 36,00,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. شمائلہ محسن کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی کلیئرنس کے بعد ہی بس سروس عوام کے لیے کھولی جا سکتی ہے.
بسز جو ہیں وہ ڈیپو کے بغیر موو نہیں کر سکتی. ہم نے ان کو رات کو مینٹیننس اور فیولنگ کرتے ہیں ڈیلی نا, آفٹر آپریشن. تو کیونکہ ڈیپو ہمارے پاس نہیں ہے, اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو جو ہے مینٹین نہیں کر پا رہے بسز کو. اس کی اسپیشلائز ورک شاپس ہوتی ہیں, اسپیشل فٹس ہوتی ہیں جہاں پہ اس کو مینٹین کرتے ہیں.
پاکستان کی سابقہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں میٹرو بس سروس کا آغاز لاہور سے کیا تھا, جس کے بعد جون 2015 میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان یہ سروس شروع کی گئی. پہلے ایک طرف کا کرایہ 20 روپے تھا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسے بڑھا کر 30 روپے کر دیا تھا. اسلام آباد کے رہائشی محمد نعیم کے مطابق میٹرو بس ایک سستی سروس تھی اور اسکول اور کالجز کے طالب علموں کے لیے سہولت کا ذریعہ تھی.
بچوں کی اسکولنگ کا مسئلہ ہے اور اسپیشلی جو ان کا پک اینڈ ڈراپ ہے وہ تو انہوں نے بند کر دیا ہے ادارے والوں نے یا اسکول کالجز والوں نے, کیونکہ ڈائیورٹ لگے ہوئے ہیں, ساری طرف سے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اور بچوں کا اسکول آنا جانا اور اسپیشلی جو ڈیلی آتے جاتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد, ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کب تک چلے گا.
اسلام آباد اور راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند ہونے سے ٹیکسی اور کیب والوں کی چاندی ہو گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سستا اور آرام دہ سفر کا ذریعہ تھی, لیکن اب وہ ٹیکسی اور کیب سروسز کے ذریعے مہنگا سفر کرنے پر مجبور ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں عسکریت پسندوں کی موجودگی پر مقامی آبادی سمیت مختلف سیاسی قائدین نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اعلی پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں میں عسکریت پسندوں کے مقامی جرائم, پیشہ ور افراد بھتہ خوری سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث ہیں, لیکن مقامی افراد کے مطابق کلدم تحریک طالبان سے وابستہ افراد بنیر میں موجود ہیں. پشاور سے شمیم شاہدی رپورٹ دے رہے ہیں.
چند سال قبل دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی سے زیادہ متاثر ہونے والی وادی سوات سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں ایک بار پھر کالعدم عسکریت پسند تنظیم کی جنگجو کی موجودگی اور سرگرمیوں کے بارے میں متضاد اطلاعات سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے کا موضوع بن گیا ہے. پچھلے چند دنوں سے ضلع بنیر سے تعلق رکھنے والے افراد جو اپنے آپ کو پشتون تحفظ تحریک کے کارکن کہتے ہیں, نے علاقہ سالارزئی اور ملحقہ ایلم کی پہاڑی سلسلے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کا الزام لگواتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عسکریت پسند مقامی لوگوں کو بتا دینے کے لیے بھی مجبور کرتے ہیں۔ ضلع بنیر سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی عبد الرحمان عابد نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا،
اصل یہاں کی جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے ٹائم اینڈ اگین جو ایلڈر جگہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ 5 سے 8 بندے مسلح یہاں پر علم گڑھ کے پہاڑی میں موجود ہیں جن کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔
کئی برسوں کے تعطل کے بعد پچھلے اگست کے وسط میں طالبان عسکریت پسندوں نے ضلع بنیر کے ایک ہی پوسٹ بکس میں 55 افراد کے نام لکھے گئے دھمکی آمیز خطوط پوسٹ کیے، اور یہ خطوط متعلق افراد جن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ تاجر اور زمیندار بھی شامل تھے کو ملے ہیں۔ خطوط میں طالبان نے نہ صرف ان لوگوں کو حکومت اور حکومتی اداروں سے عدم تعاون کی تنبیہ کی تھی بلکہ ان کے یعنی طالبان کے ساتھ مالی تعاون کی ہدایت بھی کی ہے، بصورت دیگر انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی دی گئی تھی۔ دھمکی آمیز خطوط وصول کرنے والوں میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ حزب اختلاف کے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بھی شامل تھے۔ ضلع بنیر سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما کیسرو علی خان نے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
اس وقت جو طالبان کی موومنٹ جو ذرا کم ہو رہا ہے تو بہرحال علم میں جو موجود ہے کہ موومنٹ اور بازار میں آنا جانا علاقے میں موومنٹ جو بہت کم ہے۔
ملکن ڈویژن کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اعجاز خان نے ضلع بنیر میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا،
اس میں زیادہ تر پروپیگنڈا ہی چل رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ علم کی پہاڑی پرانے زمانے سے اس میں یہ مفروروں کی آماجگاہ رہی ہے، جو لوگ قانون کو مطلوب ہوا کرتے تھے تو وہ علم کی طرف ہی رخ کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی 5-6 وہاں پہ کرمینلز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے وہ طالبان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیپور کی اڑا رہے ہیں جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ضلع بنیر ہی کی ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود عسکریت پسندوں میں شمالی وزیرستان، ضلع خیبر کی وادی تیرا اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند بھی موجود ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں پیلٹ گنز کا استعمال اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی مذمت کے باوجود جاری ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے کہ وہ انسانی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس ہتھیار کا سہارا لیتی ہیں، لیکن جو اس کا نشانہ بنتے ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والے درد کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی رپورٹ۔
5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں دینے کے بعد اس اقدام کے خلاف مزاحمت کرنے والوں پر حفاظتی دستوں نے کئی مرتبہ پیلٹ گنز چلائیں۔ اس کاروائی میں زخمی ہونے والوں میں سے کئی ایک ہی بینائی بھی متاثر ہوئی ہے۔
اللہ معاف ان کو نہیں کبھی نہیں کرے گا، جس نے یہ ہم کو چلایا اس کو اللہ معاف کہاں کرے گا، کیا کیا میں نے، آپ کہاں سے لاؤں گا پیسہ اس کو علاج کروں گا۔
مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کا استعمال، بین الاقوامی سطح پر تنقید اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی مذمت اور احتجاج کے باوجود جاری ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس ہتھیار کے مہلک نتائج کے پیش نظر گزشتہ برس حکومت پر اس کا استعمال فوری طور پر بند کرنے کے لیے زور دیا تھا۔
انڈیا کے بھی جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں ان نے کہا کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ نان لیتھل نہیں ہے، یہ لیتھل ہے اور یہ بہت سے ملکوں میں بین ہوا ہے اور بہت سے جگہوں پہ یہ یوز ہو رہا ہے جانوروں کے خلاف، ہاؤ کین آپ اس کو یہاں یوز کر لیں گے۔
عہدیدار کہتے ہیں کہ چھرے والی بندوقوں کا استعمال صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا جاتا ہے،
چاہے لائن آرڈر سچویشن ہو، چاہے اینٹی ملٹنسی آپریشن ہو، وی اوائڈ کولیٹرل ڈیمیج، دیر ہیو بین نو میجر انجریز ٹو اینی باڈی، دیر ہیو بین اے فیو پیلٹ انجریز ہو ور ٹریٹڈ اینڈ اس کے بعد واپس بھیج دیے گئے۔
تاہم ماضی قریب اور حال میں کئی شہریوں نے پولیس اور دوسرے سرکاری دستوں پر ان کے خلاف چھرے والی بندوقوں کا بلا جواز اور بے دریغ استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
ہم تھا ادھر تھا، ہم کو جانا تھا گھر، میں نے دیکھا ایسے تھوڑا دیکھا میں نے، تو اس نے پیلٹ لگایا، پیچھے سے لگایا پیلٹ، کوئی نہ لڑائی تھا نہ جگڑ تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔
یہ دیکھیے اس کو کہاں کہاں پیلٹ لگے ہیں، اس کے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے ہیں، لیور کو بھی لگے ہیں، اس کے سر میں بھی پیوست ہوئے تھے، جو ڈاکٹروں نے اسی وقت نکال دیے تھے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔
امریکی کانگریس کے 6 ممبران نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کے مسلسل استعمال اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور لوگوں کے زخمی ہونے کا معاملہ حال ہی میں واشنگٹن میں تعینات بھارتی سفیر کے ساتھ اٹھایا تھا اور ان سے صورتحال کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی چھان بین کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج بدھ کے روز سے انتظامیہ کے باوجود اور سابق عہدیداروں کی کھلی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ ان شہادتوں میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی طرف سے مبینہ غیر ملکی مداخلت کی تفصیل بیان ہوگی۔ امریکی کانگریس میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے مطابق یہ ہفتہ ٹرمپ کی صدارت کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
کیپیٹل ہل پر مواخذے کے سلسلے میں شہادتیں بند کمرے میں جاری رہیں اور ان کا کھلا کھلا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ ایوان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف ان کھلی سماعتوں کی قیادت کر رہے ہیں، اور ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ اس سے امریکی عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلے شہادت دینے والے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے کلیدی گواہ سفارتکار ولیم ٹیلر ہیں، اور شیف ان کی شہادت اور گواہی سے پہلے ان کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں،
Someone who is, I think, performing another vital service for the country in relating the facts.
ڈیموکریٹ ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو میرے خیال میں حقائق کو بیان کرتے ہوئے ملک کی ایک اہم خدمت کر رہے ہیں۔ یہ حقائق ان کی توجہ کا مرکز بنے، اور یہ متنازع حقائق ہیں جو ان کی توجہ کا محور بنے رہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار نے ایوان میں قانون سازوں کو بتایا کہ یہ واضح تھا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کی سیکیورٹی امداد کو ٹرمپ کے سیاسی مخالف جو بائیڈن اور ان کے خاندان کے بارے میں چھان بین میں تعاون سے مشروط کر دیا گیا تھا۔ اس ہفتے گواہی دینے والوں میں امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار جارج کینٹ اور یوکرین کے لیے سابق سفارتکار میری جووانوویچ شامل ہیں، جنہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ صدر کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی نے امریکہ کی روایتی خارجہ پالیسی کو خراب کیا، اور کانگریس سے یوکرین کے لیے منظور کی گئی امداد کو صدر کے ذاتی سیاسی مفادات کی تکمیل کے ساتھ مربوط کر دیا۔ ڈیموکریٹ قانون ساز جیکی سپیئر کا کہنا ہے،
This is a very strong case of bribery.
جیکی سپیئر نے ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ رشوت کا مضبوط کیس ہے۔ ادھر ریپبلکنز یوکرین کے صدر کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کی اس ٹیلی فون گفتگو کے متن کا دفاع کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو مواخذے کی چھان بین کا محور ہے۔ ریپبلکن قانون ساز جم جارڈن کہتے ہیں، ریپبلکن قانون ساز جم جارڈن کہہ رہے ہیں کہ میں اس کال پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے صدر زیلنسکی اور صدر ٹرمپ پر بھی اعتماد ہے، اور مجھے اس حقیقت پر بھی بھروسہ ہے کہ یوکرین کو معلوم نہیں تھا کہ امداد کو روک دیا گیا ہے، اور انہوں نے اسے جاری کرانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور مسٹر شیف جس کا پرچار کر رہے ہیں، در حقیقت ایسا اس انداز میں ہوا ہی نہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے ایوان میں ہونے والے مواخذے کی کارروائی کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا صدر تو تھا ہی نہیں جو اس حد تک شفاف رہا ہو۔ یہ محض مفادات کے حصول کے لیے ناجائز کارروائی ہے، اور ہمارے ملک کے لیے بہت برے اثرات کی حامل ہے۔ مواخذے کی شکوں کو امریکی ایوان نمائندگان میں یقینی طور پر منظور کر لیا جائے گا، جہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، لیکن امریکی سینٹ میں ریپبلکنز اکثریت میں ہیں، جہاں اس قرارداد کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں، اور یوں صدر ٹرمپ 2020 کے انتخاب تک اپنے منصب کو برقرار رکھ سکیں گے۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ آج بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اس سربراہ ملاقات کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو اثر نو مرتب کرنے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ترکی کے تعلقات متعدد امور پر پالیسی اختلافات کے باعث کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس بارے میں استنبول میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
توقع ہے کہ صدر اردوان اور صدر ٹرمپ کے درمیان اس سربراہ ملاقات کے ایجنڈے میں ترکی کی طرف سے شام میں کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی سر فہرست ہوگی۔ ترکی کرد ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، تاہم کرد ملیشیا امریکہ کی سرکردگی میں شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں ایک اہم اتحادی ہے۔ امریکی کانگریس نے دھمکی دی ہے کہ ترکی کے خلاف وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں، جن میں سے کچھ ذاتی طور پر صدر اردوان پر عائد ہوں گی۔ یوں ان دونوں نیٹو اتحادی ممالک کے درمیان یہ سربراہ ملاقات ایک اہم وقت پر منعقد ہو رہی ہے۔ یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز کی اصلی ایڈن ٹاسبس کا کہنا ہے،
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today.
دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے تعلقات آج جتنے خراب ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور پھر ترکی کی طرف سے شام میں فوجی کارروائیاں جاری رہنے کا معاملہ بھی موجود ہے، جس پر امریکہ کو اعتراض ہے۔ لہٰذا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ دونوں ملکوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود دونوں صدور نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ دونوں صدور کے درمیان ایک کیمسٹری موجود ہے، اور ترکی امید رکھتا ہے کہ اس کیمسٹری کی بدولت دو طرفہ تعلقات کو اثر نو استوار کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر کے مشیر میست کیسن کہتے ہیں،
ہسٹوریکل دی سمٹ ول بی بینیفیشل فار دی بوتھ سائیڈز، آئی ایم لوکنگ دی آپٹیمسٹک پرسپیکٹیو، دس ول بی برنگ،
اس تاریخی سربراہ ملاقات سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ میں اس کا روشن پہلو دیکھ رہا ہوں، اس سے دونوں فریقین کے درمیان نئے حل اور نئے طریقہ کار سامنے آئیں گے۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پر صدر ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جو درست نہیں ہے۔ یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز کی اصلی کہتی ہیں،
Huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship, to reduce it all on President Trump, one man, and it,
you انکرا کی جانب سے حکمت عملی کی ایک بڑی غلطی تمام تر دو طرفہ تعلقات کی بحالی پر واحد شخص صدر ٹرمپ پر انحصار کرنا ہے، جو بنیادی طور پر ان کی ٹویٹس پر منحصر ہوں گے۔ ان میں بہت زیادہ رسک موجود ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ تعلقات ایک طرح سے روسی رولٹ کی طرح ہیں، جو ایک صدی سے زیادہ پرانے ہیں۔ اردوان توقع رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ترکی کے لیے امریکہ کے انتہائی ماڈرن فائٹر جیٹ خریدنے پر پابندی اٹھا لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ پابندی ترکی کی طرف سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے کے فیصلے کے بعد لگائی تھی۔ امریکہ کو ترکی کے روس سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے کے دوران اردوان امریکہ سے پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام خریدنے کی پیشکش کریں گے۔ تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ اگر اس سربراہ ملاقات میں امریکہ ترکی تعلقات بحال نہ ہوئے تو روس ترکی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا منتظر ہوگا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سپریم کورٹ کے جسٹس ان تقریباً 8 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جنہیں بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا۔ عدالت فیصلہ دے گی کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ڈاکا نام کے اس پروگرام کو ختم کرنے کا حق ہے جو نوجوان تارکین وطن کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے بیشتر افراد کے لیے امریکہ ہی واحد ملک ہے جس سے وہ واقف ہیں۔ یہ افراد اپنی اس حیثیت کو ختم کرنے کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ہائی کورٹ نے منگل کے روز دونوں فریقوں کے دلائل سنے۔ رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کی سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران احتجاجی مظاہرین باہر جمع ججوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ڈاکا پروگرام کو ختم کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیں۔ میکسیکو میں پیدا ہونے والے سیرینیو سرونٹیز بھی ان مظاہرین میں شامل تھے، جو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب صدر نے ڈاکا پر بندش لگائی تو میرے سارے خواب بکھر گئے۔ میں نے اپنی پوری زندگی شدید محنت کی، اور جب صدر نے ڈاکا ختم کرنے کا اعلان کیا تو بنیادی طور پر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا کوئی مستقبل نہیں۔ تارکین وطن کے حقوق کا تحفظ کرنے والے گروپ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ درست ہے اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، قطع نظر اس کے عدالت جو بھی فیصلہ دے۔
کانگریگیشن
ایکشن نیٹ ورک کے عمر اینجل پیریز کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس انتظامیہ سے کسی مثبت فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امیگرنٹ کمیونٹی مضبوط ہے، یہ ایک بڑی طاقت ہے جس کی بازگشت پورے ملک میں سنی جاتی ہے۔ عدالت میں تعینات قدامت پسند ججوں سے توقع ہے کہ وہ اس نقطے کی بنیاد پر پورے پروگرام کو ختم کر دیں گے کہ اسے غیر قانونی طور پر بنایا گیا، اور یہی انتظامیہ کا موقف اور دلیل بھی ہے۔ لیکن اسے چیلنج کرنے والے نمایاں اداروں میں مائیکروسافٹ اور پرنسٹن یونیورسٹی بھی شامل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوان افراد کے تحفظ کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جائے۔
I think it's important for Microsoft for the same reason that it's really important for countless numbers of employers across the country.
Microsoft کے بریڈ سمتھ کا کہنا ہے کہ یہ مائیکروسافٹ کے لیے بھی اس وجہ سے اہم ہے کہ ملک بھر میں لا تعداد آجروں کے لیے یہ اہم بات ہے، اور اسی لیے پرنسٹن کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم ان لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، ہم ڈریمرز کہلائے جانے والے ان لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے 66 ملازمین یہی ڈریمرز ہیں جو ہمارے لیے اہم کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے رول کو سراہتے ہیں کیونکہ وہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی جدید اختراعات کرنے میں معاون ہیں، اور پھر انسانی بنیادوں پر بھی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر وہ سب لوگ جو بہت کم عمری میں یہاں آئے۔ ان کا حق ہے کہ وہ یہاں پر قیام کریں اور اس ملک کی قوت میں اضافہ کریں۔ بعض قانونی ماہر کہتے ہیں کہ کانگریس کو ڈاکا پروگرام کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں عدالتوں اور صدر کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔
Even when it was implemented first in 2012, President Obama admitted that this was a stopgap.
Heritage Foundation کی Elizabeth Slattery کا کہنا ہے کہ 2012 میں جب ڈاکا کا اطلاق ہوا تو صدر اوباما نے اس وقت بھی تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے اور اس کا مقصد کانگریس کو مزید وقت دینا ہے تاکہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ان تارکین وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کانگریس نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، اور ممکن ہے کہ اس کی بھی بڑی وجہ ڈاکا پروگرام ہی ہو۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ستمبر 2017 میں ڈاکا کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن وفاقی اور اپیل عدالتوں میں متعدد ججوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اس وقت سے محکمہ انصاف نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ترکی کے حکام نے سینکڑوں ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغامات میں شام میں ترکی کی فوجی کاروائیوں پر تنقید کی تھی۔ انسانی حقوق کی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے افراد میں صحافیوں سمیت درجنوں بے گناہ افراد بھی شامل ہیں جن پر شام میں ترکی کی فوجی کاروائیوں پر جائز تنقید کرنے کے حوالے سے باقاعدہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ترکی کی یہ فوجی کاروائیاں گزشتہ ماہ شروع ہوئی تھیں جب شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا آغاز ہوا تھا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ترک حکام کی یہ اقدامات ملک میں آزادی اظہار کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
ترکی کا کہنا ہے کہ آپریشن پیس سپرنگ کے نام سے شام میں اس کی فوجی کاروائی دہشت گرد گروپوں کے خلاف ہے۔ ان میں وہ کرد جنگجو بھی شامل ہیں جنہوں نے داعش کو شکست دینے میں مدد کی ہے۔ ان کارروائیوں میں درجنوں شہری ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ شام کے کرد علاقوں میں ترکی کی فوجی کارروائیوں کے دوران کرد شہر دیار باکر میں پولیس نے بہت سے مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ کردش رکن پارلیمان موسیٰ فریسو گولاری کا کہنا ہے، ہمارے لوگوں پر ظلم و زیادتی ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جب الگ کھڑے ہو کر جمہوری انداز میں تنقید کا رد عمل بھی انتہائی سخت ہے۔ تاہم صرف سڑکوں پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر ہی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ملینیا بویوم کا کہنا ہے،
سوشل میڈیا یوزرز، جرنلسٹس،
سوشل میڈیا استعمال کرنے والے صحافی اور کردش سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کو خاص طور پر ہدف بنایا گیا ہے کیونکہ وہ یا تو شمالی شام میں فوجی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی کی فوجی کارروائیوں کے پہلے ہفتے کے دوران سوشل میڈیا کے 839 اکاؤنٹس کے خلاف مجرمانہ مواد کی اشاعت پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں 186 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد دہشت گردی کے پروپیگنڈے کو پھیلائے جانے سے روکنا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے کردستان علاقے میں عہدیدار ابھی تک ان لگ بھگ 3,000 یزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ داعش عسکری پسندوں کے پاس غلامی کے کئی سال گزارنے کے بعد زندہ ہیں۔ حالیہ مہینوں میں 150 لوگوں کو رہا کرایا جا چکا ہے، جن میں سے بہت سے چھوٹے بچے ہیں جنہیں داعش سے قبل گزاری گئی زندگی میں سے صرف کچھ چیزیں یا بالکل کچھ یاد نہیں ہیں۔ عراق کے کردستان کے علاقے خان کے سے وائس آف امریکہ کے حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شمالی عراق میں داعش کے ہاتھوں یزیدی لوگوں کو ہلاکت کا ہدف بنانے کے سلسلے کو اب 5 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جب مردوں کو ذبح کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اغوا یا غلام بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے خاندان کا جسے اغوا کیا گیا اور انہیں تیزی سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا اور ان کے ہر بچے کو کسی مختلف خریدار کو فروخت کر دیا گیا۔ اس خاندان کے 3 بچوں اور ماں کو آزاد کرایا جا چکا ہے۔ وائس آف امریکہ سے کرد زبان میں بات کرتے ہوئے 3 بچوں کی اس ماں باسے کا کہنا تھا، ہم اس وقت گھر پر تھے جب عسکریت پسندوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ مردوں کو لے گئے اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کو گھر میں تالا لگا کر بند کر دیا۔ ہم گھر چکے تھے، ہم بھاگ نہیں سکتے تھے۔ یہ الفاظ تھے رہا ہونے والی ایک یزیدی ماں کے۔ جب بچوں کو رہا کرایا گیا تو ان میں سے ایک کی عمر 10 سال سے زیادہ تھی اور اسے غلامی سے پہلے کی زندگی کی باتیں بہت ہلکی ہلکی سی یاد تھیں، لیکن جب مارچ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کو شکست دی گئی تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یزیدی قیدی کہاں تھے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ ان لاپتہ لوگوں میں سے بہت سے اس وقت داعش کے خاندانوں کے ساتھ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگتے ہوئے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کہتے ہیں، وہ 5 سال تک داعش کے ساتھ خوف کی زندگی گزارتے رہے۔ ان میں سے بہت سوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئیں اور بھوکا رکھا گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بھی یہ بتائیں گے کہ وہ یزیدی ہیں تو کیمپ میں موجود داعش کی خواتین انہیں نقصان پہنچائیں گی۔ ان میں سے بہت سوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تمام اہل خانہ مر چکے ہیں اور اگر وہ گھر جائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کے۔ ہزاروں یزیدی لوگوں میں سے کچھ کی نعشوں کی بازیابی کا کام صرف اس سال شروع ہوا، اور اب جبکہ وہ ابھی تک لاپتہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں رہائی کی کوششوں میں کسی قسم کی بین الاقوامی مدد حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ہزاروں بے گھر ہونے والے یزیدیوں کے لیے کافی امداد دستیاب ہے۔ داعش کی سابق قیدی خاتون باسے کہتی ہیں، ہم پیسوں کے بغیر بچوں کا کوئی مستقبل نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کے لیے کوئی اسکول ہو تو بھی ان کے پاس کاپیاں یا اسکول کے کپڑے نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا تو ان کا مستقبل کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ تھے داعش کے قید سے آزاد ہونے والی 3 بچوں کی ماں باسے کے، جو کہتی ہیں کہ اگر ان کے پاس اپنے آبائی قصبے میں اپنی زندگیوں کو اثر نو شروع کرنے کے لیے وسائل ہوں تو بھی وہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ عسکریت پسندوں کو تکنیکی طور پر شکست ہو چکی ہے لیکن وہ قطعی طور پر گئے نہیں ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسامین، اب کھیلوں سے متعلق ایک خبر ہے۔ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ رواں ماہ کھیلے گا۔ سیریز کے تحت دونوں ٹیموں کے دوران 2 میچ ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ کلکتہ ٹیسٹ میں گلابی گیند سے کھیلیں گی۔ بھارتی ٹیم نے کپتان ویرات کوہلی کے ہمراہ منگل کو گلابی گیند سے کھیلنے کی پریکٹس کی، جس کے بعد بدھ کو ویرات کوہلی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ گلابی گیندوں کا سامنا کیا ہے۔ وہ اور ان کی پوری ٹیم گلابی بال سے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پرجوش ہے۔ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش میں بھی پہلی مرتبہ گلابی گیند استعمال کی جائے گی۔ گلابی گیند نئی صدی کے آغاز پر وجود میں آئی تھی۔ گلابی گیند عمومی طور پر رات میں کھیلے گئے میچوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فلڈ لائٹس میں سرخ بال کے مقابلے میں زیادہ واضح نظر آتی ہے، کیونکہ سرخ بال کا سایہ اندھیرے کے سبب سیاہ رنگ میں تبدیل ہوتا محسوس ہوتا ہے، اس لیے واضح طور پر بال نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری اس پہلے گھنٹے کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرنڈ گل اور انجینئر چاند. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.